اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم چھ عباسی خلفاء کے دور حکومت میں فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا جائزہ لے رہے ہیں، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، جس وقت متوکل عباسی پر سر اقتدار آیا تو اس کے اہلکاروں نے حجاز میں اسے خبر دی کہ مکہ و مدینے کے لوگوں میں امام علی نقی علیہ السلام کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، لہذا متوکل کو تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں عوام کے دلوں میں امام کی محبت و الفت حکومت کے لیے خطرہ نہ پیدا کرے۔ اس بنا پر امام علی نقی علیہ السلام کو دارالحکومت سامرہ آنے کی دعوت دی، حتیٰ مجبور کیا تاکہ قریب سے آپ پر نظر رکھ سکے۔ متوکل کا امام علیہ السلام کو سامرہ بلانے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ امام علی نقی کو عوامی مرکز سے الگ کر دے۔ اس نے امام علیہ السلام کو ایک فوجی چھاؤنی میں ٹھہرایا تاکہ آپ کو جاسوسوں اور سپاہیوں کی سخت نگرانی میں رکھے۔ متوکل کے حکم سے امام کی آمد و رفت پر سخت نظر رکھی جاتی تھی اور کبھی کبھی آپ کے گھر کی بھی تلاشی لی جاتی تھی۔ متوکل عباسی نے اسلامی معاشرے پر بدترین گھٹن کا ماحول مسلط کر رکھا تھا۔ وہ علویوں پر نہایت سختی کرتا تھا اور انہیں معاشی دباؤ اور محاصرے میں رکھتا تھا۔ ان تمام اقدامات اور سختیوں کے باوجود امام علیہ السلام کی مقبولیت کم نہ ہوئی، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اور عالم اسلام کے دور دراز علاقوں میں بھی امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا علم و دانش اور آپ کی اخلاقی خوبیاں زباں زد عام و خاص تھیں۔ آپ سخاوت سے کام لیتے اور سبھی آپ کو غریبوں اور ضرورت مندوں کا مددگار اور ان کے ساتھ احسان و نیکی سے پیش آنے والا سمجھتے تھے۔ آپ اپنے دشمنوں سے درگزر سے پیش آتے اور انہیں بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ رات کے اوقات بارگاہ پروردگار میں دعا و عبادات اور تلاوت قرآن پاک میں بسر کرتے تھے۔ عوام کے مختلف طبقات کے قلوب فرزند رسول کی محبت و الفت میں دھڑکتے تھے اور لوگ دل کی گہرائیوں سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل اس قدر نمایاں تھے کہ نہ صرف امام کے دوست بلکہ دیگر ادیان و مذاہب کے بزرگ شخصیتوں کو بھی آپ کی عظیم شخصیت، بے پناہ علم و دانش اور نیک اخلاق و کردار کا اعتراف تھا۔ یزدان نام کا ایک عیسائی طبیب بھی آپ کے شہدائیوں میں سے تھا۔ وہ امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ منتقل کیے جانے کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی تمام علوم پر مسلط ہے تو صرف امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ حضرت کو سامرہ لایا گیا تاکہ آپ کی جانب لوگوں کی بڑھتی ہوئی توجہ و رجحان کو روکا جا سکے، کیونکہ عباسی خلیفہ آپ کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔
باوجود اس کے عباسی حکومت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی نقل و حرکت پر سختی سے نظر رکھتی تھی، تاہم آپ کبھی خاموش نہیں بیٹھے اور آپ نے اس دور کے حالات و تقاضوں کے مطابق اپنی سرگرمیوں اور اسلامی تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بھی حضرت امام جواد علیہ السلام کی مانند دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندوں اور وکیلوں کے ذریعے شیعوں کے حالات سے خبر رکھتے اور ان سے رابطے میں رہتے تھے۔ قوم، شہر رے، بصرہ، کوفہ، بغداد، مدینہ، یمن، مصر اور دور دراز کے علاقوں میں آپ کے نمائندے حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور عوام کے درمیان رابطہ پل تھے۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے وکلاء و نمائندے خطوط اور قابل اطمینان و باعتماد افراد کے ذریعے امام سے رابطے میں رہتے تھے، اور شیعہ بھی اسی ذریعے سے صحیح دینی، فقہی اور کلامی نظریات سے آشنائی حاصل کرتے تھے۔ بہرحال سخت اور مشکل حالات کے باوجود امام کے انہی نمائندوں کے ذریعے شیعی ثقافت کو تمام اسلامی علاقوں میں فروغ حاصل ہوا۔ البتہ یہ تمام کوششیں نہایت مشکل حالات میں ظالم و استبدادی عباسی خلفاء کی شمشیروں کی چمک میں ان کی مرضی کے برخلاف انجام پائیں اور کامیاب ہوئیں۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ایک تیل بیچنے والے کے روپ میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے گھر آتے جاتے تھے اور امام علیہ السلام و مومنین کے خطوط اپنے ہمراہ برتنوں میں چھپائے رہتے تھے اور یوں نامہ بر کی ذمہ داری ادا کرتے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر آج ہزار سال بعد بھی اسلامی علوم و معارف لوگوں کے درمیان رائج ہیں تو یہ ائمہ کی جد و جہد اور آپ کے وفادار و فداکار دوستوں اور صحابیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں مسلم امہ کے درمیان متعدد کلامی و عقائدی افکار و نظریات پیدا ہو گئے تھے، جن میں دو کلامی مکتب فکر اشاعرہ اور معتزلہ کا تھا۔ اللہ کا جسمانی ہونا، جبر و اختیار اور قرآن کا حادث و قدیم ہونا اور اس جیسے دیگر مسائل بہت سے دینی حلقوں کا موضوع بحث تھے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا موقف اور اس طرح کے شکوک و شبہات کا آپ کی جانب سے اطمینان بخش و مدلل جواب ایک طرف شیعہ مکتب فکر کی حقانیت اور اس کے اصلی و حقیقی ہونے کا ثبوت تھا، تو دوسری جانب مسلمانوں کو گمراہ کن شکوک و شبہات کے جال میں گرفتار ہونے سے بھی بچاتا تھا۔ عقائد، تفسیر، فقہ اور اخلاقی موضوعات کے سلسلے میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے مختلف احادیث اور روایات موجود ہیں، من جملہ جبر و اختیار، عدل الہی، یحییٰ بن اکثم سے امام کے مناظرے اور سوال و جواب آج بھی تاریخی کتب میں درج ہیں۔ اسی طرح امام سے منقول ہونے والی دعائیں اور زیارتیں بھی مومنین کی دسترس میں ہیں، جن میں زیارت جامعہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ زیارت نہایت گراں قدر و قیمتی معانی و مفاہیم کی حامل ہے۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ایک خط میں جبر و اختیار کے موضوع کا جائزہ لیا ہے، جو کہ انتہائی پیچیدہ کلامی مسئلہ ہے۔ آپ نے مضبوط دلائل کے ذریعے جبر مطلق اور اختیار مطلق کو مسترد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھے یا برے کاموں کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، اور دوسری جانب امور کو پوری طرح عوام کے حوالے بھی نہیں کیا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحیح عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یعنی نہ جبر ہے اور نہ ہی تفویض، بلکہ ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ اپنے بندے کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کرے گا اور قادر ہے، لہذا کام کو پوری طرح اپنے بندوں کے حوالے نہیں کرتا۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بہت سی رکاوٹوں کے باوجود 185 شاگردوں اور راویوں کی تربیت کی ہے، جنہوں نے آپ سے روایات نقل کی ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے صحابیوں و دوستوں میں نہایت اہم علمی و فقہی شخصیتیں بھی موجود ہیں، چنانچہ علی بن مہزیار اہوازی، فضل بن شازان نیشاپوری، حسن بن راشد اور عثمان بن سعید کا نام لیا جا سکتا ہے، اور یہ افراد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی بھی حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ایک شاگرد و صحابی ہیں۔ آپ نہایت متقی و پرہیزگار اور عالم و دانا انسان تھے۔ آپ خطوط کے ذریعے ایرانی عوام کے عقائدی، نظریاتی اور فقہی سوالات امام کی خدمت میں بھیجتے اور مومنین کو امام کے جوابات سے باخبر کرتے تھے۔ حضرت عبدالعظیم علمی و عقائدی لحاظ سے امام کے معتمد و مؤید تھے۔
حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ایک اہم ترین اقدام کچھ فکروں اور گمراہ گروہوں کے خلاف نظریاتی اور ثقافتی جد و جہد کرنا تھا۔ گمراہوں کا گرو عام طور پر عباسیوں کے دور کے زہریلے فکری ماحول کی بنا پر وجود میں آیا تھا۔ غالی بھی انہی جملہ گمراہ گروہوں میں شمار ہوتے تھے۔ غالی انتہا پسند اور غیر منطقی افراد تھے اور ائمہ کے بارے میں حد سے زیادہ غلو کرتے تھے۔ یہ گمراہ و کج فکر گروہ ائمہ کو الوہیت و پرستش کی حد تک بڑھا دیتے تھے، بعض دینی واجبات کو حرام اور بہت سے گناہوں کا ارتکاب جائز سمجھتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو دین کا رنگ دے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ان کے عقائد کو غلط سمجھتے تھے، ان سے سختی سے پیش آتے تھے اور ان سے بیزاری و برات کا اظہار کرتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے غالیوں کے عقائد کے بارے میں ایک شخص کے سوال کے جواب میں لکھا کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور اللہ کے بندے ہیں، جو ہرگز اللہ کی ذات کے سلسلے میں شرک نہیں کرتے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، اور اگر اس کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ میں ائمہ کے بارے میں اس طرح کے غلو کرنے والوں سے بیزار ہوں، اور اس طرح کی باتوں سے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ بھی ان سے اظہار برات و بیزاری کریں۔
دوسرا انحرافی گروہ ان افراد پر مشتمل تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے، لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام نہایت سختی سے اس گروہ کے نظریے کو مسترد کرتے اور قرآن کریم کے اصل جاویدہ اور اس میں عدم تحریف پر تاکید کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے تھے، اس کتاب میں کسی بھی جانب سے باطل کا گزر نہیں ہے۔ آپ قرآن سے تضاد و ٹکراؤ رکھنے والی کسی بھی روایت و حدیث کو مسترد سمجھتے تھے، کیونکہ روایتوں کے لیے میزان اور ان کے صحیح و غلط ہونے کا معیار قرآن کریم ہے۔ ایک اور گمراہ کن دھڑا معاشرے میں صوفیوں کا تھا۔ صوفی مکتب فکر کے پیروؤں نے معاشرے سے الگ تھلگ رہنے اور گوشہ نشینی کی روش اختیار کر رکھی تھی، اور خود کو زاہد معاب اور دنیاوی نعمتوں سے بیزار ظاہر کرتے تھے۔ وہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے عوام کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھاتے تھے، مسجد نبوی جیسے مقدس مقامات پر اکٹھا ہو جاتے اور خاص قسم کے طور طریقوں سے ذکر و ورد کرتے، جس سے سیدھے سادھے لوگ سمجھتے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ زاہد و پرہیزگار لوگ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام مضبوط و محکم دلیلوں سے اس گروہ کو بے نقاب کرتے تھے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا، اس مکار جماعت و گروہ کے دھوکے میں نہ آنا، یہ شیطانوں کے ہم نشین اور دین کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے ہیں۔ اپنی تن پروری اور آرام و آسائش پر مبنی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے خود کو متقی و پرہیزگار ظاہر کرتے ہیں، اور سیدھے سادھے لوگوں کو جال میں پھنسانے کے لیے شب زندہ داری کرتے ہیں۔ یہ گروہ آہستہ آہستہ عوام کو اسی کنویں میں دھکیل دے گا جو اس نے خود کھودا ہے۔
عباسی حکمرانوں کی پیدا کردہ تمام رکاوٹوں کے باوجود امام علیہ السلام کی تبلیغ و فعالیت کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ تاہم اس کے ساتھ ہی امام علیہ السلام پر حکمرانوں کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ باغی و طاغی عباسی حکمرانوں کے سامنے امام علیہ السلام کے تسلیم نہ ہونے کی بنا پر ظالموں نے امام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ البتہ راہ حق میں شہادت اولیاء الہی کی زینت اور ان کے خلوص و تقدس کی علامت ہے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ معتز نے 254 ہجری قمری میں 42 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔